الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, اس موضوع پر یہ قرآن حکیم کی بہت ہی جامع آیت مبارکہ آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف. سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں, مختصر وقت ہے لہذا مختصر بات کی جائے گی. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ہو, چاہے انتہائی نیک اور باعمل آدمی ہو, چاہے بہت زیادہ نیک نہ ہو یا بے عمل ہو, یہاں تک کہ بد عمل ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کی ہستی سے ایک شدید محبت اور عقیدت اس امت میں الحمدللہ موجود ہے. لہذا بعض اوقات یہ محبت, یہ عقیدت, یہ عشق بہت مثبت ہوتا ہے, پازیٹو ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے, عمل کرنے کے لیے. لیکن قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ یہ مشک و محبت اگر حدود میں نہ رہے، غلو اس میں اگر آ جائے تو یہ ایک بڑا خطرناک جذبہ بھی ہے، کیونکہ بہرحال محبت ہو، غصہ ہو اور دیگر، یہ جذبہ ہے اور جذبات اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، ان کو صحیح سمت، صحیح ڈائریکشن دینا یہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اگر محبت حد سے آگے بڑھ جائے، جیسے کہ عیسائیوں کا معاملہ رہا، قرآن حکیم ان کو عبرت کے طور پر بیان کرتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والوں اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا ثلاثا، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تم سب کا معبود معبود برحق وہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہی ہے، تنہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے رسول کو خدائی میں شامل کیا، اس کے پیچھے جذبہ کون سا تھا؟ جذبہ محرکہ وہی محبت، عشق، اور وہ کیونکہ اندھا بہرا ہوا، لیکن نتیجتاً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ محبت اور عشق کا جو مبارک اور پازیٹو اور مثبت جذبہ ہے، اس کو قرآن جو ڈائریکشن دے رہا ہے، جو حدود متعین کر رہا ہے، اس کے اندر رکھا جائے، جیسے دریا کا پانی، دریا کا بہتا ہوا پانی یہ پسندیدہ ہے نا، فائدہ مند ہے، لیکن اگر وہ اپنی حدود کو کراس کر جائے، اس میں طغیانی آ جائے، تو وہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو بہرحال اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق کی بنیادیں بیان کر رہا ہے، ان بنیادوں پر اپنے تعلق کو استوار کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہم شاید بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور وہ عشق اور محبت کے کچھ اعمال بھی کر رہے ہوں، پتہ چلے وہ تو بدعت کا طوفان ہے، تمار ہے، اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان جب بھی بدعت کا آغاز کرتا ہے، لازماً کسی نہ کسی سنت کو ترک کرتا، اور جب بدعت کرتا ہے تو گناہ ہے۔ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر جمعے میں ہم یہ حدیث سنتے ہیں، ہر بدعت، ہر نئی شے گناہ ہے، نئی شے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جانے والی ہے اور آگ میں لے کے جانے والی ہے، لہذا اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ یہ محبت اور عشق کہیں ایسا نہ ہو کہ غلو میں حدود سے آگے بڑھ کر کسی نئے بدعت کا آغاز کر دے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بہرحال محبت اور عشق ہے، لیکن بدعت کا ایک تومار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کی عملی مثال کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہم اپنے پیغمبر کا سالگرہ کا دن منانے لگے۔ کسی بھی سمجھدار آدمی اس بچے سے پوچھ لیجئے کہ یہ سالگرہ، برتھ ڈے، اینیورسری، یہ کس ٹریڈیشن کے تحت آتا؟ کرسچینٹی کرتی ہے، ہندو مت کرتا ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی؟ تو بڑی کامن سینس کی، بڑا آسان سا سوال یہ ہے کہ یہ برتھ ڈے اینیورسری کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ تو پیور کرسچینٹی کا ٹریڈیشن ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کون کرتا ہے، کس کو کہا جاتا؟ اور بدقسمتی یہ کہ ہم نے اللہ کے نبی کی میلاد یا ولادت کے دن جو تمار طوفان بدتمیزی کہنا چاہیے، اللہ کے نبی کے نام پر، آپ کی پیدائش کے نام پر کیا، اس کا جواب وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا دین میں اضافے کے اعتبار سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے اعتبار سے، کہ اگر غلط بات کی طرف توجہ دلائی اور وہ کام کروایا تو اس کا گناہ، اس بدعت کا گناہ بھی انہی لوگوں پر آئے گا۔ لہذا بہرحال سوچنے سمجھنے والے لوگ توجہ دلا رہے ہیں، دلاتے رہیں گے۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ ہمیں کسی مستند حدیث سے نہیں ملتا، صحابہ سے نہیں ملتا، تابعین سے نہیں ملتا، اولیاء اللہ سے نہیں ملتا۔ اسلام نے الحمدللہ ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. ہمارے استاد ہمیں ایک معیار بتاتے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنت ایک ایسا عمل ہے جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. دنیا میں جہاں پر بھی جائیں، جہاں مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، تو پوری دنیا میں کتنی عیدیں منائی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اور یہ دونوں کی دونوں وہ عیدیں جو عبادات کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں، بڑی باوقار چیز نعمت ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، شکرانے کے نوافل ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. ایک رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، اس کے بعد عید الفطر ہیں جو کہ ہم ادا کرتے ہیں، اور ایک حج اور قربانی کا عظیم مہینہ، عظیم عبادت، اس کے بعد عید الاضحیٰ جو کہ ہم ادا کرتے ہیں. اور دونوں میں وقار اور سنجیدگی کتنی ہے. پیغمبر کا طریقہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے مسلمان بھائی اور بہن جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان کو یاد رکھو. لہذا عید الفطر کے موقع پر فطرہ ادا کیا جاتا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا. یہ ہے طریقہ محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بہرحال تیسری عید جو شروع کی گئی اور اب وہ حد سے آگے بڑھ چکی ہے، جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک، تکلیف دہ. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، حدود میں رکھیں، اور حدود شریعت کے دائرے کے اندر اندر رکھیں. اگر آگے بڑھیں گے تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، ہر نئی شے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا آپ آئیے ذرا موضوع پر، اور دوبارہ جا کر اس آیت مبارکہ کو پڑھیے گا. کتنی اہم آیت مبارکہ ہیں جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. 19واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا. اگر موقع ملے، توفیق دے اللہ پاک، تو ضرور پورا رکوع پڑھ لیجئے گا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. یہاں مختصر وقت ہے، اتنی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ایک تذکرہ ہے. ایک واقعہ چل رہا ہے پیچھے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں. وہ آیت نمبر 156 میں آئی ہے، وہ بھی سن لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیں اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، اور ہم تیری طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں. اب عظیم پیغمبر کی اس عظیم دعا کے نتیجے میں رب کائنات کا جواب سنیے. رب کائنات فرماتا ہے، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. قال عذابی اصیب بھی من اشا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرا عذاب پہنچ کے رہے گا جسے میں چاہوں گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں صفات کا تذکرہ، جس کو چاہے وہ عذاب دے، کوئی کوشچن نہیں کر سکتا اسے کہ آپ نے کیوں عذاب دیا. لیکن رحمت خداوندی بھی اپنی شان کے ساتھ موجود ہے. یہ ہے اصل میں بیلنس، توازن ہمارے دین کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے. لیکن رحمت خاص کا تذکرہ کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لہذا فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تین شرائط کا تذکرہ آیا. فَسَأَكْتُبُهَا، میں عنقریب لکھ دوں گا اسے، یعنی اس رحمت خداوندی کو واجب کر دوں گا ان لوگوں کے لیے. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ کے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، حرام خوری سے خاص طور پر بچتے ہیں. نمبر دو وَيُوتُونَ الزَّكَا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے اس عمل پر مسلسل کاربن رہتے ہیں. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، لہذا زکوٰۃ اپنی لغوی معنوں میں آیا، اصطلاحی معنوں میں جو زکوٰۃ ہم جو فرض کی حیثیت میں بیان کرتے ہیں وہ یہاں معنی نہیں ہے. لغوی معنی تزکیہ نفس کے اس مسلسل پروسیس پر عمل کرنے والے، مسلسل اپنے کیفیات کا جائزہ لینے والے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے، للہیت پیدا کرنے والے. اور نمبر تین والذین ہم بآیاتنا یؤمنون اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی تین شرائط، نمبر ایک اللہ کا تقوی اختیار کرو. متقی پرہیزگار کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، وہ رحمت خداوندی کا مستحق ہے. نمبر دو تزکیہ نفس پر عمل کرنے والا، اپنے نفس کو غلط چیزوں سے بچانے والا، پیوریفیکیشن پیوریفائی کرنے والا. اور نمبر تین اللہ کی ان آیات پر ایمان لانے والا، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو اللہ پاک اس کو رحمت خداوندی عطا فرمائے گا. یہ تو ہوا پس منظر. اب آخری 15 منٹ میں اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے. آیت ذرا طویل ہے، تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا تذکرہ، تورات اور انجیل میں خاص طور پر. دوسرے حصے میں جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو پانچ شانے یا پانچ کام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا تذکرہ کیا گیا. اور آخری حصے میں جو آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے، ایک امتی ایک مسلمان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا گیا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بہت ہی ممتاز آیت مبارکہ قرآن کی جس کا آغاز بھی اتباع سے ہوگا اور اختتام میں بھی اتباع کا تذکرہ آئے گا. وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ علمی نقطہ ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا. پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی آپ کو ایسا کمبینیشن نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تین شانوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا. آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور نبی بھی الامی، امی لقب، یعنی وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلوۃ والسلام. الذی یجدونہ مکتوبا، وہ جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے، مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. میں پھر اشارہ کروں گا، اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور پڑھیے. معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں وہ سارے واقعات اور احادیث جمع کیے ہیں، کیسے یہود، علماء یہود اور نصارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، کیسے پہچانتے تھے. یہ ساری پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ کے اوصاف حمیدہ کیا ہوں گے. بائبل میں بھی تفصیل کے ساتھ، انجیل میں بھی تفصیل کے ساتھ. بہرحال یہاں موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، میں نے عرض کیا ضرور تفسیر اٹھائیے معرف القرآن اور پڑھیے کیسے علماء یہود پہچانتے تھے نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کی گواہی ہے یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ یہ جھوٹے رسول ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ پیغمبر بالکل سچے نبی ہیں. مانا کیوں نہیں؟ پھر یہ سوال پیدا ہوا، یہ ہے تکبر، حسد، تعصب. کیونکہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے، لیکن جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. پانچ سالوں کا تذکرہ سنیے، بڑی عظیم آیت مبارکہ، بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں. جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو پانچ کام کریں گے، اور یہ پانچوں کام آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل جائیں گے. نمبر ایک، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، بھلائی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے. یہ اتنا اہم کام ہے کہ قرآن حکیم میں 10 مرتبہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ موجود ہے. یہاں دونوں ساتھ پیئر کی حیثیت میں آیا، جب نبی رحمت تشریف لائیں گے نیکی کی دعوت دیں گے، بھلائی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے. سوال یہ ہے کہ المعروف کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعوت دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معروف بنائیں عرف سے، اسی سے عارف بنتا ہے. معروف ہر وہ شے جس کو انسان پہچانتا ہو، جس کی معرفت اس کے دل میں موجود ہو، انسان کی فطرت جسے پسند کرتی ہو، وہ معروف ہے. مثلا سچ بولنا، سچ بولنا نیکی ہے، معروف سے ہے. آپ جاپان چلے جائیے، کینیڈا جائیں، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، کینیڈا، دنیا بھر گھوم کے آ جائیے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی سچائی ہے کہ سچ بولنا، سچے سے لوگ پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا، سچ بولنے والا، یہ سچائی، یہ فطرت انسانی کی آواز ہے. لہذا جاپنیز تو کسی خدا کو نہیں مانتے، پھر سچ کیوں بولتے ہیں؟ یا سچے لوگوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ فطرت میں موجود ہے. لہذا ہر نیکی کی دعوت دیں گے، لیکن ذرا غور کیجئے سب سے بڑا معروف کیا ہے اس کائنات کا. اس کائنات کا سب سے بڑا معروف یہ ہے کہ اس کائنات کا رب، کریٹر، خالق، مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. اسی کی دعوت دی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے. یہ ہے المعروف، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ فطرت انسانی میں موجود ہے، کیونکہ رب کائنات سے وعدہ کر کے آئے ہیں. ہر انسان وعدہ کر کے آیا، جب رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، ارواح انسانی کو پیدا فرما کر وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو ہم سب نے کہا یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں اس بات پر. تو فطرت میں وہ توحید کا عقیدہ موجود ہے. تو جیسے ہی کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرواتا ہے، وعدہ لا شریک کا، تو ایسے محسوس ہوتا ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. لہذا آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کی دعوت دی، اس کا جڑ اور بنیاد توحید باری تعالی. تو جب آپ تشریف لائیں، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، یعنی توحید باری تعالی کی دعوت دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور ہر منکر، ہر برے کام سے روکیں گے. منکر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس کے لیے فطرت میں ایبا، نفرت موجود ہو. اور سب سے بڑا منکر اس کائنات کا جو شیطان نے پیدا کیا، وہ ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کروا دیا. اولیاء اللہ، 5 اولیاء اللہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ان کے بت بنا کے ان کی پرستش کرنے کا آغاز یہ شیطان مردود نے کیا. اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے بدعات کو نہیں روکا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پر کتنے بڑے بڑے بت بن کر، خدا نہ خواستہ ان کی پوجا کی جا رہی ہوگی. 10 محرم میں تازیوں پہ باقاعدہ پوجا پاٹھ شروع ہو چکی ہے، دیکھے جا سکتے ہیں. لہذا اس کو روکنا بہت ضروری ہے کہ خدا کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جو بدعات کا طوفان ہو اور بالآخر شرمندگی کا باعث بنے. اور سب سے بڑا گناہ، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی جا رہی ہو، پوجا پاٹ کی جا رہی ہو، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہو، سجدے کیے جا رہے ہو، منتیں مانگی جا رہی ہوں. وہ گھوڑا تیار ہو گیا، ہمارا بھی، ہمارے یہاں بھی منے لے کے چل رہے ہیں گھوڑے کو، جیسے زلزلہ لے کے چلتے ہیں ایسے ہمارے یہاں بھی سلسلہ شروع ہو گیا. اور ظاہر بات ہے وہاں منتیں مانگی جاتی ہیں، یہاں پر بھی سلسلہ شروع ہوگا. تو خدا کے واسطے روکیے اپنے لوگوں کو، سمجھائیے سب سے بڑا گناہ شیطان نے جو سکھایا انسان جو انسانیت کو برباد کر دے وہ شرک ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جس عقیدے کی مذمت کی وہ شرک ہے. تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو شرک سے روکا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ان کو برائی سے روکیں گے شرک سے روکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 مرتبہ قرآن حکیم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ کرتا ہے، دونوں ساتھ بیان کرتا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. ترجمے سے ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، نہیں ہوا تو بڑی حیرت کی بات ہے. سن ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں نا بڑے غور سے سنتے ہیں تو ہم سنیں، حقیقت میں ہم سننی ہے، کٹر سننی ہے. بعض اوقات سنتے ہیں تو سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھنے کی والی جو حیثیت ہے وہ عام طور پر نہیں سمجھ پاتے. لہذا ذہین لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف سنتے نہیں ہیں، غور بھی کرتے ہیں. لہذا ایک سوال خود بخود پیدا ہوا، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا، میں خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جو پاکیزہ چیز ہیں اس کو حلال قرار دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ چیز تو پہلے سے حلال ہوتی ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ حلال قرار دیں گے پاکیزہ چیزوں کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے پس منظر میں، اور یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عارضی طور پر کچھ چیزیں ان پر حرام قرار دے دی گئی تھیں. لہذا رحمت للعالمین جب تشریف لائیں گے تو تمام انسانیت کے لیے ان تمام چیزوں کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے حلال قرار دے دیں گے. یہ ہے رحمت خداوندی کا اظہار. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور تمام خبیث اور نجس چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے. اور شریعت اسلامی کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جتنی خبیث اور نجس چیزیں اللہ پاک نے ان کو حرام قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حرام قرار دیا. یہ پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک سوال ہے کہ جو الخبیث ہے تو اللہ پاک نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر وہ چیز ہوتے ہی نہیں تو امتحان نہ ہوتا. دنیا کی زندگی بہرحال آزمائش کی جگہ ہے. وہ عارضی جنت جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور فرمایا گیا تھا کہ کھاؤ جہاں سے چاہو با فراغت، کلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، تم ورنہ گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. ظالموں مراد یہ بے انصافیوں میں سے ہو جاؤ گے. اور وہی پھل آزمائش تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہرحال دنیا وہ سائیڈ میچ تھا، یہ ٹیسٹ میچ ہے. یہاں ساری چیزیں اللہ پاک نے حلال قرار دی چند چیزوں کے سوا. آزمائش یہ ہے کہ ان سے بچ جاؤ، بس یہ ہے اصل چیز. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک حلال اور حرام کے حوالے سے ہمیں شعور پیدا فرما دے، اور ہر حرام چیز سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توق جو انسانیت کے اوپر غلط عقائد اور بدعات اور رسومات کے ڈال دیے گئے تھے. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، میں معذرت خواہوں. اس آیت کا جو اہم ترین حصہ ہے، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اللہ نے موقع دیا تو ہم آئندہ جمعہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کا یہ والا حصہ اگر رہ گیا تو بہرحال یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. آخری جو تعلق کی بنیاد ہے، انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ چل ہی رہا ہے، اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھ لیں گے. البتہ پانچویں چیز بھی توجہ طلب ہے. نمبر ایک، نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، تمام نجس و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور اتار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ہر طرح کے بوجھ اور توق کو اتار کر ایک بہترین شریعت، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں گے، محمد الرسول اللہ، جو انسانیت کے لیے رحمت ہے. یہ ہماری شریعت جو ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم ترین تحفہ انسانیت کے لیے، ذرا غور کیجئے گا اس پر. زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. لہذا یہ جو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ، بلیف، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا ان لوگوں سے غور، ان سے پوچھئے جن کو کسی خدا کا تصور ہی نہیں ملا، جو ڈھونڈتے رہے مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا، صحیح ترین رب جو ہے معبود برحق اس کا تعارف کروا دیا انسانیت سے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ عقیدہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے۔ 7 عرب سے زیادہ دنیا میں انسان رہتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد وہ ہیں جو اس توحید باری تعالیٰ کی جو عظیم ترین برکتیں اس سے نابلد ہیں، زندگی گزار رہے ہیں جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں، زندگی نہیں گزار رہے ہیں، زندگی انہیں گزار رہی ہے، کوئی آبجیکٹو کوئی بامقصد زندگی نہیں ہے۔ لہذا غور کیجئے، انسانیت سے شرک اور بدعت کی وجہ سے یہ تومار سروں پر آ جاتا ہے، آج ہمارے سروں پر بھی آ گیا۔ ہمارے لیے بھی شادی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہو گیا، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں، نکاح کرنا آسان، زنا کرنا مشکل ترین۔ ہم نے زنا کو آسان قرار دے دیا، آرڈیننس کے ذریعے باقاعدہ پارلیمنٹ کے ذریعے حقوق نسواں بل پاس کروا کر زنا کو پروموٹ کیا ہم نے، اور نکاح کرنا مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے۔ رسومات اور بدعات اور اس کے ساتھ عظیم جو جہیز اور دنیا بھر کی لعنتیں ہیں جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے میں شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت تھی وہ ہم سے دور تر ہو رہی ہے۔ اسی طرح مرنا، موت، ایک غریب آدمی کے لیے موت مٹی مشکل بن گئی، مصیبت بن گئی۔ جب تک وہ تیجا نہ کریں، دسواں نہ کریں، بیسواں، تیسواں، چالیسواں، سالانہ بنیادوں پر برسی نہ کریں، اس کو مسلمانی نہیں سمجھتے۔ جبکہ پیغمبر نے جو شریعت عطا فرمائی اس میں صرف 3 دن کی سوگ کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ بھی سوگ سے مراد یہ نہیں کپڑے پھاڑ دیے جائیں، معاذ اللہ، گھر میں رہیں اس بندے کے لیے دعا کریں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نارمل اللہ پاک کی شہ تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ لہذا دعا تو ساری زندگی کا، اس کے لیے 10واں 20واں 40واں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ہر نماز میں دعا کرو، لیکن جب تک بڑے دعوتیں نہ ہوں 3رے دن اور 40ویں دن اور پورے سال کے بعد اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تومار کہاں سے آیا؟ اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں۔ یہ ہے وہ بابرکت شریعت جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ آج ہم نے اپنے اوپر خود ہی مصیبتیں لادی ہوئی ہیں۔ سچی بات یہ ہے، آج کی آخری بات یہ ہے، اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو پڑھیں سمجھیں تو یہ انسانیت کے لیے اس سے عظیم ترین تحفہ کوئی نہیں۔ عظیم ترین تحفہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شریعت ہمیں عطا فرمائی۔ بہرحال اس کا آخری حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائیں، وعزروہ اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی، ونصروہ اور جنہوں نے ان کی نصرت اور حمایت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن حکیم، اولئک ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔